السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. سامر محترم، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم موضوع ہے کہ جو پچھلے جمعوں سے ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم برپا کردہ انقلاب ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ واقعتاً ایک ہماگیر انقلاب تھا، اس کے مراحل کو ہم الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ. اور یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے پچھلی نشستوں میں، تھوڑا سا پچھلی نشستوں کے جو مضامین ہے اور جو مراحل ابھی تک ہم سمجھ چکے ہیں، اس کا ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو ہم نے سمجھا تھا، پھر انقلاب کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ تفصیل ہے کہ جو ہمارے سامنے آئی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انقلاب، اس کے مراحل کو ہم نے سمجھنا شروع کیا، اور چھ مراحل کے جو کسی بھی انقلاب کے حوالے سے وہ ضروری ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے سیرت المطہرہ سے صلی اللہ علیہ وسلم رنگ بھرنا شروع کیا تھا. اور یہ بات سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی کہ کسی بھی انقلاب کے پروسیس میں پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ دعوت کا ہوتا ہے، اور دعوت کے مرحلے پر ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو کہ لانچ کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، اس دعوت کے مرحلے پر آپ کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ توحید تھا، وہ انقلابی نظریہ کہ جس نے عرب کے معاشرے میں جو رائج باطل نظام تھا، خاص طور پر جو اجتماعی گوشے تھے، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، ان کی جڑوں پر اس انقلابی نظریے نے تیشے چلا دیے تھے. تفصیل ہمارے سامنے پچھلی نشستوں میں آ چکی ہے. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اسی دعوت کے نتیجے میں. جب انقلابی دعوت معاشرے میں عام ہوتی ہے تو پھر طبقات دو طرح کے بالکل اپرنٹ گروپس ہیں کہ جو کہ سامنے آتے ہیں. ایک گروہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتا، تو یہ اہل کفار کہلاتے ہیں. قرآن مجید نے بھی ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ کفار ہیں. دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو ڈٹ کر حق کا ساتھ دینے والا ہوتا، اور یہ ہے کہ وہ اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے ہیں اور وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اب دوسرا مرحلہ آتا ہے دعوت کے نتیجے میں، اور وہ ہے ایسے ساتھی کہ جو اب اس انقلابی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو آرگنائز کیا جائے، ان کو منظم کیا جائے، انہیں ایک ڈسپلن میں پرویا جائے. تو یہ مرحلہ سیرت مطہرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آرگنائزیشن کا، ایک تنظیم سازی کا، وہ ہم نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی باقاعدہ ضرورت نہیں تھی، لیکن باقاعدہ آپ نے بیعت کا سلسلہ ہے کہ جو کہ جاری فرمایا, بیعت سموتات. اور میں نے حوالہ دیا تھا امام نسائی رحم اللہ نے اپنی مسند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے کئی بیتوں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا ہے کہ مختلف مواقع پر آپ نے باقاعدہ وہ اصطلاح کی جو کہ قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہے, اسی طرح سے مسنون یعنی سنت سے بھی ثابت ہے, آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ اصطلاح ثابت ہے بیت سموتات. آپ نے وہ سلسلہ جاری فرمایا تاکہ آپ کے وصال کے بعد جب جب دین کے غلبے کی بات ہو اور ایک اجتماعیت وجود میں آئے تو لہذا اس کی جو اساس ہے وہ اسی پر مسنون اساس پر وہ قائم ہو, بیت سموتات. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے پھر ان ساتھیوں کو بیت سموتات اور لسن نوبے کے نظم میں وہ پرویا. اور پھر یہ ہے کہ اگلا مرحلہ ہے کہ جو کہ پھر آتا ہے ایسے منظم ساتھیوں کی تربیت کا مرحلہ. پچھلی نشست میں اگر آپ کو یاد ہو تو تربیت کا یہ جو مرحلہ تھا اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اس تربیت کے مرحلے میں جو بھی انقلابی کارکنان ہوتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے ٹین ایج آف ریولوشن کے حساب سے, یعنی کس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا اسی نوعیت کے لحاظ سے پھر تربیت کا مرحلہ ہوتا. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ مسجد ہال ہے اور ہم سے کہا جائے کہ اس کے جو بھی اسٹرکچر ہے اس کی کیفیت کو ذرا تبدیل کرنا, تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس صرف اس ہال کے ہی اندر وہ ہوگا, ہم اسی ہال کی تبدیلی کے حوالے سے وہ ٹارگیٹ جو بھی ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کو سوچیں گے, اس کو پلان کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارا ٹارگیٹ وسیع کر دیا جائے کہ اس گلشن معمار یعنی پورے معمار کی جو بھی یعنی کنسٹرکشن ہے اس کو تبدیل کرنا ہے یا اسٹرکچر کو تبدیل کرنا ہے, تو اب ہماری صلاحیتیں بھی جو ہے وہ وسیع ہو جائے, ہمارے سوچنے کی جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑا ہو جائے, اس ہال سے باہر نکلے. تو بالکل اسی طرح سے انقلاب وہ کس نوعیت کا برپا کرنا ہے, آیا صرف ایک فرد کی تبدیلی درکار ہے یا پورے معاشرے کی تبدیلی درکار. لہٰذا یہ ہے کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے وہ کسی ایک خاص انسانی گوشے سے متعلق نہیں بلکہ تمام گوشوں میں تبدیلی, تو لہٰذا اس لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیت سموتات کے نظم میں ساتھی پورے ان کی تربیت ہے کہ جو کہ آپ نے فرمائی. اور یہ ہے کہ قرآن مجید اس تربیت کا محور و مرکز تھا, بنیادی سورس تھا, آپ قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور صحابہ کرام کی تربیت ہے کہ جو کہ کرتے جاتے تھے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ میتھڈالوجی ہے اساسی طریقے کار انقلاب کے برپا کرنے کا, وہ چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, انہی کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں, اسی کے احکامات کی تعلیم ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں اور ان تعلیمات کی حکمت بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. یہ چار اساسی کام تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور اس کے ذریعے سے ساتھیوں کی تربیت ہو رہی تھی. اچھا, تربیت کے لیے ایک سینٹر بھی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, ایک مرکز بھی چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ہم مکی دور کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک صحابی ہیں حضرت ارقم بن ابی الارقم, انہوں نے اپنا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ تربیت کے لیے فراہم کر دیا تھا کہ جو کہ دار ارقم کے نام سے پھر سیرت مطہرہ میں ہم پڑھتے ہیں, یہ حضرت ارقم کا گھر تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر صحابہ کرام جمع ہوتے تھے اور نظریاتی سطح پر اور انقلاب کی نوعیت کے اعتبار سے ان کی تربیت کا معاملہ وہ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تربیت اس کا محور و مرکز کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ قرآن مجید تھا, اسی کے گرد یہ تربیت ہے کہ جو کہ گھوم رہے تھے. اور باقی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بھی سیدھا کردار تھا کہ جو قرآن بیسڈ ہی تھا, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے امی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ کانا خلقہ القرآن, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں, تم قرآن کا مطالعہ کرو اور اس کی عملی تصویر تم دیکھو سیرت مطہرہ میں, جیتی جاگتی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کانا خلقہ القرآن یعنی آپ کے اخلاق قرآن ہی تھے. تو تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کی سیرت مطہرہ, آپ کی صحبت بھی صحابہ کرام کو میسر آ گئی, بڑی قیمتی صحبت, اور آپ کی جو وہ نصائح ہیں اور بڑی قیمتی جو ہے وہ احادیث مبارکہ, آپ کے فرمودات, اس سے بھی تربیت کا معاملہ, اور اکثر و بیشتر میجر پارٹ وہ قرآن مجید کا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تربیت کا مرحلہ ٹین ایج آف ریولوشن کے حساب سے آپ نے تربیت فرمائی. اب اس انقلابی عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے میں آپ نوٹ کریں, جب ایک ریولوشنری تھیوری, ایک انقلابی نظریہ جب پروان چڑھتا, تو جو بھی یہ شخص یہ دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی رائج نظام ہے وہ باطل نظام ہے اور اس کو ہم تلپٹ کرنے آئے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے آئے ہیں, تو لازم بات ہے کہ پھر جو بھی رائج نظام ہوتا ہے باطل نظام, اس کے ساتھ کچھ پریولیج کلاسز ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا طبقات ہوتے ہیں کہ جو اس باطل نظام سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بھی کلاسز ہوتی ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایک عادلانہ نظام ہے کہ جو کہ رائج ہو جائے معاشرے, کبھی نہیں چاہتی. تو لہٰذا پھر ایسی کلاسز ہیں کہ جو کہ پھر ڈٹ کر اس انقلابی نظریے کی مخالفت کرتی, اور ایک ریٹیلیشن ہے کہ جو باطل نظام کی طرف سے آتا, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ وربر اپوزیشن ہوتی ہے, پھر فزیکل ٹارچر ہوتا ہے, زبانی کلامی تشدد, اس سے آگے بڑھ کر پھر جسمانی تشدد پر بات جاتی ہے, اور انقلابی نظریے کو جو اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو پھر اس کڑے امتحانات سے وہ گزرنا ہوتا ہے, باطل نظام کی طرف سے یہ ریٹیلیشن آتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ سامنے آتا ہے کسی بھی انقلابی پروسیس میں, اور وہ آج کی اصطلاح میں کہلاتا ہے صبر محض یا پیسو ریزسٹنس جسے آپ کے. صبر محض کیا ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں باطل نظام کی طرف سے انقلابی دعوت کے نتیجے میں جو بھی مزاحمت ہو, ریٹیلیشن ہو, کسی بھی صورت میں, چاہے وہ فزیکل ٹارچر ہو چاہے وہ وربل اپوزیشن ہو, تو لہٰذا اب اس انقلابی جماعت کو کرنا کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابتدا میں اس کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے, تو لہٰذا نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس, کہ اپنے وقت کو بائے کرنے کے لیے, ٹو بائی ٹائم, وقت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کہ اپنی تعداد کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھایا جائے, تو وقت چاہیے انقلابی جماعت کو. لہٰذا یہ ہے کہ ابتدا میں اگر وہ ہاتھ اٹھا دے مزاحمت کے حوالے سے اس کے خلاف, تو پھر باطل کو ایک جواز مل جاتا ہے پوری اجتماعیت کو کچلنے کا. تو لہٰذا اب حکمت عملی کیا اختیار کی جاتی ہے کہ نہیں, اپنے ہاتھوں کو ابھی بندہ رکھنا ہے, اور جو بھی ریٹیلیشن ہے باطل نظام کی طرف سے اسے سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور اس درجے برداشت کرنا ہے کہ کوئی اپنی دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا, نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس. تو یہ مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی سیرت مطہرہ میں اور آپ کے پرپا کردہ انقلاب میں, ویسے تو ہم اس کو چوتھے مرحلے پر سمجھ رہے ہیں لیکن یہ پہلے مرحلے سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا, یعنی دعوت ہی کے مرحلے سے یہ صبر محض کا آغاز ہو جاتا. اور اگر سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگ بھرے اس صبر محض کے مرحلے پر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری مکی زندگی ہے, مکی دور ہے, 12-13 سال وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا صحابہ کرام کو, اہل ایمان کو, کہ کفو ایدیاکم, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے. اور اس کا تذکرہ رب کائنات نے اس حکم کا قرآن مجید میں وہ ہمارے سامنے رکھا سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں, جس کی تلاوت میں نے آغاز میں کی تھی. فرمایا کہ الم ترا الی الذین قیل لہم کفوا ایدیاکم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو حکم دیا گیا تھا, وہ حکم دینے والے کون تھے, اللہ کے نمائندے, اللہ کی زمین پر وہ اس کے رسول ہوتے ہیں, تو لہذا وہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد میں, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت حکم دیا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھتا, جس کا اشارہ رب کائنات نے اس آیت میں فرمایا کہ الم ترا الی الذین قیل لہم کفوا ایدیہم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہاتھوں کو بندہ رکھنے کی پالیسی کیا ہوتی ہے, اس کی حکمت کیا ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ بھی بڑی اہم شے ہے. اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ یعنی کوئی جوابی کاروائی نہ کرنا. اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ کیونکہ ابتدا میں تعداد انقلابی جماعت کی وہ بڑی کم ہوتی ہے, تو لہذا باطل نظام سے ٹکرانے کے لیے متعدد بے تعداد چاہیے. تو لہذا یہ ہے کہ اب وہ تعداد کو گین کرنا ہے تو دی ہیو ٹو بائی ٹائم, انہیں اب وقت ہے کہ جو کہ چاہیے. تو لہذا اب وقت کو مہلت ملنی چاہیے باطل نظام کی طرف سے, اور مہلت جو ہے وہ ختم کر ہو جاتی ہے جبکہ انقلابی جماعت کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو لہٰذا ایک جواز مل جاتا ہے فال سسٹم کو کہ وہ پوری اجتماعیت کو پھر کرش کر دیتا. تو لہٰذا پورے 12-13 سال اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوا گیا اہل ایمان کی طرف سے. اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, تو کیا زبردست ڈسپلن ہے کہ جو اس انقلابی جماعت کا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کائنات نے دیکھا ہے. اور یہ وہ داستان عظیمت ہے کہ جو واقعتاً سورہ حروف سے یہ واقعات لکھے جانے والے گولڈن ورڈز میں انسانی تاریخ, یعنی جیسے ہی حکم آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, اب کیونکہ ریٹیلیشن شروع ہو گئی, باطل نظام کو پتا چل گیا کہ یہ واقعتاً جو بھی یہ انقلابی دعوت ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, ہمارے مفادات پر یہ کاری ضرب ہے کہ جو کہ لگا رہے. تو لہٰذا اب نظام باطل کی طرف سے جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو پلان ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو دائی انقلاب ہے, جو اس انقلابی دعوت کو اٹھانے والا ہے, اس کو منظر عام پر لانے والا ہے, اس شخصیت کو ہٹ کیا جائے, اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہے جو کہ کی جائے. تو لہٰذا دائی انقلاب کون تھے عرب کے معاشرے میں, اس انقلابی دعوت کو اٹھانے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ کس طرح سے یہ 12-13 سال ٹارگٹ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جو 40 سال کا عرصہ اسی عرب کے معاشرے میں مکے میں گزار چکی ہے ظہور نبوت سے پہلے, اور آپ کی سیرت مطہرہ ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جس پر 40 سال کا جو عرصہ آپ کا ظہور نبوت سے پہلے گزرا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کی سیرت و کردار پر, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بلکہ یہ جو آپ کے جانی دشمن بن گئے مکے والے, یہی وہ لوگ تھے کہ جو 40 سال کے عرصے میں ظہور نبوت سے پہلے آپ کا دم بھرتے تھے. آپ کہ دو سرٹیفکیٹ ہے کہ جو کہ دے چکے تھے سیرت و کردار کے حوالے سے, الصادق اور الامین, یہ سرٹیفیکیشن ان کی طرف سے آپ کو مل چکے تھے. پھر یہ اپنے تنازعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سالو کراتے تھے, جو بھی تنازع ان کے درمیان ہوتا تھا, کیونکہ یونینیمس پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی اور بڑی پاک ذات تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو لہٰذا سب کو پتا تھا آپ کے پاس جاتے تھے. اور بڑا مشہور واقعہ ظہور نبوت سے پہلے وہ حجر اسود کی تنصیب کا ہے, وہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. یعنی یہ وہ حجر اسود کی تنصیب کا جب معاملہ آیا تو قبائل میں جنگ چھڑنے کے معاملات پیدا ہو گئے تھے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ حجر اسود کی تنصیب ہو. تو فیصلہ کس بات پر ہوا کہ بھئی صبح صبح جو خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا اس کے ہم سپرد کر دیں گے جو بھی وہ فیصلہ کرے. تو لہٰذا سب جمع ہے صبح صبح خانہ کعبہ میں, سب سے پہلے کون داخل ہو رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب پکار اٹھے کہ الصادق والامین آ گئے, اب یہ ہمارے اس کانفلکٹ کا فیصلہ کریں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم اور دانا انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی. تو لہٰذا اس موقع پر کوئی عام انسان ہوتا اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی اب میرے اختیار میں یہ بات آ گئی اور میں چاہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ وہ کر دوں, لیکن آپ کی جو زیرک پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھانپ لیا اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ بڑا حکیمانہ تھا کہ جس سے وہ جو قبائل کے سرداروں میں ایک جنگ چھڑنے کا معاملہ تھا وہ سالو ہو گیا. آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ حجر اسود رکھا, اور جو بھی قبائل تھے ان کو کہہ دیا کہ اس کے کونے پکڑ کر اور سب جو ہے وہ تنصیب کر دیں. بڑا حکیمانہ فیصلہ, اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس کو رفع کر دیا. تو یہ تو دم بھرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کو الصادق الامین کے سرٹیفکیٹ, اپنے تنازعات آپ سے سالو کراتے تھے. لیکن جیسے ہی ظہور نبوت ہوا اور قرآن کے ذریعے سے آپ آخرت کی ایک فکر ہے کہ جو کہ دینا شروع کی آپ نے, اس آخرت کا ایک خوف اندر پیدا کرنا شروع کیا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ آپ کے دانی دشمن ہو گئے. اور کس طرح سے آپ کے سرد و کردار کو ہٹ کیا, آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی, اور پہلا مرحلہ وہ باطل نظام کی طرف سے وہ ہوتا ہے وربل اپوزیشن کا. سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہ استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی دور میں آپ دیکھیں باطل نظام کی طرف سے دعوت حق کو روکنے کے لیے اور اسے کچلنے کے لیے مختلف اسٹیپس ہیں کہ جو کہ استعمال کیے جاتے. اس میں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے داعی انقلاب کی کردار کشی کا, اس کے لیے وربل اپوزیشن یہ مرحلہ وہ آتا. اب سیرت مطہرہ میں آپ دیکھیں یہ زبانی کلامی تشدد وہ کیا تھا. سب سے پہلے ٹارگٹ بنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کفار مکہ آپ کو کن کن القبا سے نواز رہے تھے, الصادق اور الامین ظہور نبوت سے پہلے. اب کس طرح سے طنز کے تیر برسا رہے ہیں, قرآن کی دعوت آ رہی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہو گئے, معاذ اللہ یہ تو ساحر ہیں, معاذ اللہ یہ کذاب ہیں. ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹا, ایک ہوتا ہے کذاب, یہ سپرلیٹو ڈگری سب سے بڑا جھوٹا معاذ اللہ. لہٰذا یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جا رہے ہیں کس پر, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا جو آپ کی جانسار ساتھی ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ جب عرب کے لوگوں سے کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس, بھائی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ, ہمیں تو ایمان چاہیے ان ہستیوں والا ایمان, صدیق اکبر والا ایمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق والا ایمان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان چاہیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آمنو کما آمن سفہا, ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح معاذ اللہ. یعنی ہر دور میں آپ یہ دیکھیں گے جو میٹرلسٹک اپروچ ہوتی ہے, مادہ پرستانہ سوچ, اس کے نزدیک دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, اپنی جان, اپنا مال, اپنے بیوی بچے, مال و منال, یہ میٹرلسٹک اپروچ کے تحت یہ بیوقوفی ہوتی ہے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ کہا گیا صحابہ کرام کو کہ ہم ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح, معاذ اللہ سبحانہ معاذ, کہ یہ تو اللہ کے رسول کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہی. تو لہذا یہ ہے کہ انہوں نے بیوقوف کے القابات سے نواز. تو یہ وربل اپوزیشن ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نظام باطل کی طرف سے دعوت حق کو دبانے کے لیے اس صبر محض کے مرحلے پر. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخم لگائے جا رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیات ان زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ رکھ رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آیات نازل فرما رہا ہے جیسے سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر کہ جو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں, کذاب کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ آپ اس پر صبر کیجئے یہ کہہ رہے ہیں, اور وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہوئے تاکہ بعد میں بھی ان کو سمجھانے کا وہ موقع رہے. تو یہ داعی دین کے لیے بڑی قیمتی ہدایت ہوتی ہے کہ اگر داعی دین بھی دعوت کے نتیجے میں اگر کوئی ریٹیلیشن ہو وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا معاملہ کرے, اور اسی طرح سے گالم گلوچ کے مقابلے میں گالی اپنی زبان پر لے آئے, تو لہٰذا وہ دعوت ہی مجروح ہوتی ہے, باطل نظام کا کچھ نہیں بگڑتا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس مرحلے پر بڑی قیمتی ہدایت کہ آپ صبر کیجئے جو آپ کو کہا جا رہا. صحابہ کرام نے بھی صبر کیا. اب جب یہ دیکھا باطل نظام نے, فال سسٹم نے, کہ بھائی وربل اپوزیشن کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ بھی کارگر نہیں ہوا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو یہ صبر و ثبات کا پہاڑ ثابت ہو رہے ہیں, تو پھر اگلا اسٹیپ ہے کہ جو باطل نظام کی طرف سے آیا, اور وہ ہے فزیکل ٹارچر, جسمانی تشدد کا معاملہ, زبانی کلامی تشدد سے آگے بڑھ کر. اور سیرت مطہرہ میں جو یہ مرحلہ ہے یہ مڈ آف دا مکی پیریڈ یعنی 590 سے لے کے آن ورڈ, یہ وہ دور ہے کہ جو کہ سیرت نگاروں نے سیرت مطہرہ میں جو چیپٹرز قائم کیے ہیں وہ تہذیب المسلمین کے نام سے قائم کیے, یعنی وہ دور کہ جس میں مسلمانوں پر جسمانی تشدد کا بازار تھا کہ جو کہ گرم تھا. اب یہ وہ ایمان افروز واقعات ہیں کہ اگر واقعتاً ہم سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں, اور ضرور کریں گھروں پہ جا کے, میں نے ابتدا میں بھی جب یہ موضوع کا آغاز کیا تھا تو دو کتابوں کا حوالہ دیا تھا، اور یہ سیرت کا مطالعہ دو اعتبارات سے کرنا بڑا اہم ہے. ایک کہلاتا ہے ہسٹری آف سیرہ، یعنی سیرت تاریخ کے اعتبار سے، لہذا یہ ہے کہ کون سے سیرت کے مراحل کن کن تاریخوں میں واقع ہوئے، تو لہذا یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اس لحاظ سے الرحیق المختوم انگلش ورژن ہے، دا سیلڈ نیکٹر، یہ بڑی اہم کتاب ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، یہ ہندوستان کے رائٹر ہیں رحم اللہ، دنیا سے چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی پیاری کتاب ہے الرحیق المختوم، بہت اہم کتاب. اسی طرح سے ایک پہلو کہلاتا ہے سیرت کا فلسفی آف سیرت، یعنی فلسفہ سیرت. اس کے لیے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا تھا، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کی تلخیص ہے، اس کی سمری ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. یہ کتابیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو یہ تہذیب المسلمین کے جو بھی چیپٹرز ہیں یہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فزیکل ٹارچر ہوا، یعنی عین خانہ کعبہ میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدبخت ابو جہل عین نماز کے موقع پر، آپ قیام میں ہیں نماز میں، اور پیچھے سے آ کے بدبخت یہ ابو جہل کس طرح سے رسی کا پھندا بنا کر آپ کے گلے کو بھیجتا ہے اور آپ بے ہوش ہو کے جو ہے وہ گرتے ہیں، اتنی بری طرح سے آپ کو جو ہے وہ گلا پھیسا جاتا ہے، یہ بدبخت ابو جہل، اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں. اسی طرح سے طائف گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے وہاں پر اوباش لڑکوں کو، یعنی مکے میں جب بات نہیں سنی گئی اور یہ تہذیب المسلمین کا معاملہ بہت بڑا ہے، تو پھر آپ طائف گئے کہ شاید وہاں کی سرزمین سازگار ہو جائے، لیکن وہاں تو ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہو. یعنی کس طرح سے سرداروں نے بات تو ماننا دور کی بات تھی، اوباش لڑکوں کو پیچھے چھوڑا واپسی پر، ان بدبختوں نے رحمت للعالمین کے نالین مبارک پر تاک تاک کر پتھر مارے، آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہوئے، آپ بے ہوش ہو کے گرے، آپ کو طائف کی ریتیلی زمین پر جو ہے وہ گھسیٹا گیا، کس کو؟ رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فزیکل ٹارچر ہے کہ جو کہ کیا، جسمانی تشدد ہے نظام باطل کی طرف سے. پھر آپ کے جو کمپینینز تھے، روشن ستارے، برائٹ اسٹارز، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ بھی آپ کے اس مشن میں پیچھے نہیں تھے، ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار تھے. اور یہ داستان عظیمت ہے سیرت صحابہ کا، آپ مطالعہ کیجئے، کئی کتابیں ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عرب کی سرزمین پر ایک حبشی غلام ہیں، کون؟ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا لقب ملا ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے دنیا میں کوئی سہ نہیں تھی ان کی، حبشی غلام تھے، امیہ بن خلف جو ہے وہ مالک تھا، آقا تھا. اور جیسے ہی اسے پتا چلا مالک امیہ بن خلف کو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے، تو لہذا وحشی ہو گیا وہ، اور حضرت بلال کی قمیض اتار کر صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر، کہ جس کی یعنی حدت اس کو ہم، یعنی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم تو 40 ڈگری سینٹیگریڈ کراچی پر جو ہے وہ بلبلا اٹھتے کراچی والے، وہ صحرا کی، عرب کے صحرا کی تپتی ہوئی ریت، اور ننگی پیٹ لٹا کر حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پتھر رکھ کر، اور ہنٹر برسا برسا کے وہ امیہ بن خلف تھک رہا ہے، لیکن حضرت بلال کی زبان پر کیا جاری ہے؟ احد، یہ کہتے نہیں تھکتے. یہ وہ روحانی تربیت ہے کہ جس کا پہلو ہم نے پچھلی نشست میں بھی سمجھا تھا کہ نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس. اب لازمی بات ہے کہ حضرت بلال کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو کہ طاقتور نہیں تھے، امیہ بن خلف کا کو مزہ چکھا سکتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، ہاتھ اٹھا سکتے تھے، لیکن اس انقلابی اجتماعیت کے جو امیر تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے 13 سال مکی دور میں آپ کی طرف سے حکم کیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھنا ہے، تو ہاتھ بندھے، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا جا رہا ہے لیکن نو ریز ہینڈ، ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا، برداشت کیا جا رہا ہے لیکن حق بات کہی جا رہی ہے. اور یہ صبر محض کا جو مرحلہ ہم سمجھ رہے ہیں انقلابی پروسیس میں، اس میں ہوتا یہ کہ حق بات کہتے رہنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف آئے اور یہ کہ پیچھے جا کے اور حق بات کہنی چھوڑ دی اور کان پکڑ لیے جائے، نہیں، یہ انقلابی اجتماعیت کے جو بھی رفقائے کار ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ حق بات پر قائم رہتے ہیں، زبان پر حق جاری رہتا ہے، لیکن کیونکہ تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو لہٰذا کوئی جواز فراہم نہ کیا جائے تو اب وہ صبر کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بندہ رکھ، یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ پھر اسی عرب کے معاشرے میں ایک شریف لوہار ہیں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کون؟ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی، انہی کی بھٹی ہے۔ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اللہ کے رسول سے متاثر ہو کر دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو لہٰذا وہ آئے خود چل کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو کی بھٹی سے انگارے وہ نکالے گئے، زمین پر بچھایا گیا اور آپشن دے دیا گیا حضرت خباب کو کہ خباب چوائس یورس، چوائس تمہارے پاس، اب یا تو تم ہمارے آبا اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ باطل دین میں، یا پھر یہ ہے کہ ننگی پیٹ ان انگاروں پر جو ہے تم لیٹ جاؤ، چوائس تمہارے پاس۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں ننگی پیٹ ان جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹا ہوں، میری کمر کی کھال ان انگاروں سے کٹی ہے اور چربی پگلی ہے تو اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے، تو میری جان کی خلاصے ہو، اور میں اس کیفیت میں اور میرے ساتھ جو بھی جن پر ظلم و تشدد کفار مکہ کا تھا، ہم لوگ گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں تھے اور ایک چادر کا تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے تھے، تو لہٰذا ایسے صحابہ کرام نے اور خباب بن الارث نے وہاں جا کر اللہ کے رسول سے شکوہ کیا، اور یہ ایک ذرا جلد بازی کی کیفیت تھی کہ جو صحابہ کرام کے اندر وہ آ گئی تھی، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا کہ جس جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آغاز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیات آتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذرا ہماری حالت دیکھی، کیا ظلم ہے کہ جو کہ برپا کیا ہے کفار مکہ نے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہیں اور غصے سے فرمایا حضرت خباب کو رضی اللہ تعالیٰ، خباب تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ ماضی میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو لایا جاتا تھا اور کفار اس مسلمان کو زمین میں آدھا گاڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر آرے سے جو ہے وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ بات بھی اسے حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکے، تو باپ تم جلدی کر رہے ہو۔ ایسا بھی ہوا تم سے پہلے زمانوں میں کہ ایک بندہ مومن کو لایا جاتا تھا اور یہ ہے کہ لوہے کی کنگیوں سے اس کے گوشت ادھیڑ دیے جاتے، لیکن یہ بات بھی اسے حق سے ہٹا نہیں سکے، تو لہٰذا جلدی مت کرو، اجلت پسندی کا مظاہرہ نہ کرو۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب دین کا غلبہ ہوگا تو ایسا امن ہوگا کہ سنا سے حضر موت تک امن ہی امن ہوگا، اور کسی شخص کو سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت ہے کہ جو کہ اللہ کو پتا ہے، ابھی ہمیں اپنا کام ہے کہ جو کہ کرنا ہے کہ جو ہمیں سونپا گیا ہے، اور یہی بات ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں جھجھوڑنے کے انداز میں صحابہ کرام اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرمائے رب کائنات نے کہ ام حسب تم، رب کائنات فرما رہے کہ کیا اے مسلمانوں تم نے یہ گمان کر لیا کہ ان تدخل الجنہ کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہاں بس کلمہ پڑھا اور سیدھے جو ہے وہ جنت میں، نہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات وارد نہیں ہوئے کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تکلیف آئیں، انہیں سختیاں وہ آئیں، اس سے وہ گزرے، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، اور اس طرح سے ہلا مارے گئے کہ حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، تو فرمایا گیا کہ الا آگاہ ہو جاؤ کہ ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد جو وہ قریب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ تسلیاں ہیں کہ جو کہ رب کائنات نے بھی دی ہیں, اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ یہ اجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا, کوئی جواز فراہم نہیں کرنا باطل الزام, اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, ظلم سہو, حق بات زبان پر جب جاری رہے. اسی طرح سے ایک فیملی ہے آل یاسر, یہ واقعہ سنا کے بھی بات ختم کر رہا ہوں, رونگٹے کھڑے کر دینے والا. یہ آل یاسر فیملی, اس میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کی زوجہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے. ابو جہل بدبخت بڑا ہی اذیت سے حضرت سمیہ کو گزارا اور ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے باطل دین میں چلی جائیں واپس, اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور پورے آل یاسر کے سامنے, خاندان کے سامنے ایک موقع پر زمین پہ گرا کے اور اپنے لاٹھی پر ایک بت بنا ہوا تھا اس کی شبیہ, اس کو قریب کیا سمیہ کے کہ تم ایک دفعہ اس کو قبول کر لو کہ یہ حق ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں. تو منہ پہ تھوکا ہے حضرت سمیہ نے اس بدبخت کے, کہا کہ میں کبھی اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کروں گی, توحید پر کام کر رہا ہوں. تو تیش میں آ کے ابو جہل بدبخت نے عین شرم گاہ پر نیزہ مار کر شہید کیا حضرت سمیہ کو. پہلی شہید خاتون ہے اسلام کے نام پر کہ جو کہ مکے کی سرزمین میں خاتون کا خون ہے کہ جو کہ باہر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی. پھر آپ کے شوہر کو لایا گیا, حضرت یاسر کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے دونوں ہاتھ, پورا خاندان دیکھ رہا ہے کیونکہ حکم تھا ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے, کوئی آگے بڑھنا نہیں, صبر کرنا ہے. تو حضرت یاسر کو لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ, ان کے دونوں ہاتھ دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, دو پاؤں دو اور مختلف اونٹوں پر باندھے گئے, چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا. اب آپ سوچیں کس طرح سے لاش کے پرخچے اڑے ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اصبروا آل یاسر انما موعدکم الجنہ, اے آل یاسر, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں, صبر کرو, اس صبر کے بدلے میں اللہ تم سے جنت کا وعدہ ہے کہ جو کہ کرتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر محض کا وہ مرحلہ تھا, پیسو ریزسٹنس کا, کہ جس میں حق باز زبان پر ہو اور ہاتھ نظام باطل کے مقابلے میں نہ اٹھائے جائیں تاکہ اسے کچلنے کا کوئی جواز نہ ملے, اپنی تعداد کو جو ہے وہ گین کیا جائے. خاموش اکثریت جو دیکھ رہی ہے تماشا اس وقت, نہ وہ باطل کی طرف ہے نہ حق کی طرف, ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ حاصل کی جائیں, سائلنٹ میجورٹی جو بھی ہر زمانے میں ہوتی, یہ بھی حکمت ہے صبر محض کے مرحلے کی. اور انتقام کا جذبہ ہے کہ جو ساتھیوں کے اندر پکایا جائے کہ تاکہ وقت پر جو ہے وہ نکلے, صحیح وقت پر جو ہے وہ باہر آئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً یہ سیرت مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, پاک زندگی, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انقلابی مراحل سے گزرنے کی, اور بہت بڑا مشن جو ہمارے کاندھوں پر ہے دین کے غلبے کا, اس کی جدوجہد کا, اللہ تعالیٰ کسی اجتماعی سے جڑ کر ہمیں واقعتاً یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ مراحل جو بھی ہیں اس کو آگے مزید ہم اس کی تکمیل کریں گے اگلی نشستوں میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.